السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ماہرین سے سوال پوچھنے ان کی رائے جاننے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 7778 89 0800 7778 89. آج جہاں رنگ میں ہم بات کر رہے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے ان موضوعات کے اوپر. پاکستان کے وزیر خارجہ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے چین کے دورے پر ہیں. بھارت کی خارجہ امور کی وزارت کی طرف سے آئین کے شک 370 کے سلسلے میں بریفنگ. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان سمجھوتے کے حتمی مسودے کے بارے میں خبریں اور کیا سرائیاں. اور 2020 مالی سال میں منشیات کی غیر قانونی پیداوار اور تجارت میں ملوث ملکوں کی فہرست جاری. پاکستان اور افغانستان کا نام شامل. ماہرین سے بات کریں گے، صورتحال کا جائزہ لیں گے. پہلے ہمارے ساتھ جس بات ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، ہمارے مہمان، ہمارے شرکا ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک اور پاکستان سے سلمان عابد، معروف نام ہے ہمارے ان پروگراموں کا بھی اور اپنے اپنے شعبے سے بھی. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. جموں اور کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اہم سفارتی مشن پر چین چلے گئے ہیں. دورے کا مقصد بیان کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ خطے کا اہم ملک ہے، اس لیے چینی قیادت کو اس ساری صورتحال پر اعتماد میں لیا جائے گا. ادھر چین نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے بھارت کی طرف سے جموں اور کشمیر کی حیثیت تبدیل ہونے پر، اور چین نے خاص طور پر لداخ کو یونین علاقہ قرار دینے کی مذمت کی ہے، جبکہ بھارت اور پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کشمیر میں حد بندی لائن کے آر پار گولہ باری اور جموں کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کریں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار سلمان عابد پاکستان سے، اور یہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک. کچھ دیر میں بھارت سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر منیش کمار، جس سے ہم بات کریں گے کہ ان کی وزارت خارجہ امور نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں. تو السلام علیکم جی، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. پہلے میرا سوال سلمان عابد صاحب سے. سلمان صاحب، اس پس منظر میں چین پاکستان کی مدد کس طرح سے کر سکتا ہے جموں اور کشمیر کے بارے میں کیے گئے بھارتی فیصلے پر پاکستان کی تشویش اور سفارتی کوششوں میں؟
دیکھیے، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بائی لیٹرل معاملات تھے مودی صاحب کے حالیہ فیصلے کے بعد، اب یہ ایک سطح پہ بائی لیٹرل نہیں رہے جی. اور اس میں ایک نیا ونڈو جو انٹرنیشنل سطح پہ کھلا ہے، اور ایک انٹرنیشنل اپرچونیٹی جو ہے وہ پاکستان کو ملی ہے. اور اس طرح سے دیکھیے کہ جس طرح سے ابھی امریکن صدر نے سالسی کی بات کی، یہ بھی آپ نے خود بتایا کہ چین نے اپنی ریزرویشن شیئر کی، ترکی نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہے، ملائیشیا نے اپنی ریزرویشن شیئر کی ہے. سو اب عالمی دنیا میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ صرف اب ایک کشمیر تک محدود نہیں ہے، اور نہ ہی ہندوستان اور پاکستان تک محدود ہے. اس تحریک نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل رائز کیا ہے، اور اپنی ایک بین الاقوامی حیثیت جو ہے اسے تسلیم کروایا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جو اپرچونیٹی ملی ہے فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں، پاکستان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان دنیا کو یہ بابت کروانے کی کوشش کرے گا کہ کشمیر کے مسئلے پہ جو حالیہ اقدام ہے وہ جو نریندر مودی کی حکومت نے کیا ہے، وہ جنیوا کنونشن کا معاملہ ہو یا اور باقی جو جتنے بھی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. اب اس پہ مجھے ذاتی طور پہ جو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں ایک دباؤ تو بڑھے گا ہندوستان پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف عالمی دنیا کے اندر اس پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، بلکہ لوگ بھی جو ہیں وہ کافی تشویش میں مبتلا ہے ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے تناظر میں. تو اب اس میں جتنا پاکستان ڈپلومیسی کے محاذ پہ اپنا کو پرفارم کرتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کارڈ کھیلتا ہے، تو یقینی طور پہ ایک اپرچونیٹی تو ملے گی، کیونکہ چین کی اپنی بھی مسائل اس میں سارے ساتھ تناظر میں سامنے آئے ہیں جس کی ریزرویشن اس نے شیئر کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیں کچھ کافی فائدہ مل سکتا ہے. اسی طریقے سے امریکہ کا جو میں کہوں کہ پہلے ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں بھی کئی دفعہ جب اس پہ بات ہوئی میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر کشمیر کا مسئلہ کبھی حل ہوگا تو شاید وہ پاکستان اور ہندوستان کی بجائے جب تک کہ بڑی طاقتیں اس میں اپنا رول پلے نہیں کریں گی اس وقت مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ بڑی طاقتوں کا جو رول ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ آ گیا. وزیر اعظم عمران خان نے بالکل درست کہا ہے، اگر ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے تناظر میں مسئلہ حل نہ ہوا اور معاملات خرابی کی طرف گئے اور اس میں جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہوا، تو اس کی ایک ذمہ داری عالمی طاقتوں کی بھی ہوگی، جو بڑی طاقتیں ہیں، اگر انہوں نے خاموشی اختیار رکھی اور اس موقع پر اپنا کردار ادا نہ کیا سازشی کا کردار کہہ لیں، تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا.
خٹک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر مختلف حلیف ملکوں کے ساتھ مل کر بین الاقوامی سطح پر، جیسا کہ سلمان عابد صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ اب جو بڑا کھل کر سامنے آ گیا، جو پہلے دو طرفہ تھا لیکن اب بہت ساری اس کی جہتیں ہو گئی ہیں جس میں بہت ساری عالمی سطح پر مسلمان ممالک کے علاوہ تنظیمیں بھی شامل ہیں، بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں، تو کیا کشمیر کے فیصلے پر نظر ثانی کی کوششوں کی امید کی جا سکتی ہے؟
مجھے میں ذرا تھوڑا محتاط ہوں گا اس معاملے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ اقدام اس لیے نہیں لیا کہ وہ اسے واپس لے گا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اس کے واپس ہونے کا مجھے جو ایک بڑی وجہ اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی آپ ظاہر ہے کہ اس کے ختم ہونے کے امکان کو بالکل آپ اس کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن فی الحال موجودہ حالات میں مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں، ایک اس کا جو راستہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو بھارت کے اپنے شہریوں نے بھارت کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور وہ کیس ذرا کلوزلی واچ کرنا مانگتا ہے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ بھارت کے اندر وہ لوگ جو اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے جو ان کے آرگومنٹس ہیں، اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ یہ بھارت کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے اور اسی کی بنیاد پر اس کو چیلنج کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی آپ دیکھیے جو ریسپانس آیا ہے، یہ بات درست ہے جس طرح ذکر کیا میرے دوست نے بھی اور آپ نے بھی، کہ جو مختلف طاقتیں ہیں عالمی، ان کی طرف سے تھوڑا بہت ریسپانس تو آیا ہے، لیکن اوور آل آپ دیکھیے کافی میوٹڈ ریسپانس ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ جو مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا خود دیکھ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر کیسا ریئیکشن آتا ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں دنیا کا ریئیکشن جو ہے وہ کشمیر کے اندر اس فیصلے کے اوپر جو ریئیکشن آتا ہے، جب انڈیا کا جو ایک کلیمپ ڈاؤن ہے وہ تھوڑا تھوڑا کمزور ہو، ریسٹرکشنز کچھ کم ہو، کرفیو وغیرہ اٹھے، تو اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ اس فیصلے کے حوالے سے کس قسم کے لوگ وہاں پر ریئیکٹ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو چائنا کا آپ نے ذکر کیا، چائنا ڈیفینیٹلی ایک پارٹی ایک حد تک ہے بھی، کیونکہ لداخ کا ایک حصہ ہے جس کو چائنا بھی کنٹیسٹ کرتا ہے، لہٰذا ان کو اس پر اعتراض ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب چائنا گئے ہیں، اس کی ٹائمنگ کو بھی ذہن میں رکھیے کہ دو دن بعد یعنی 11 اگست کو جے شنکر جو کہ بھارت کے فورن منسٹر ہیں وہ چائنا جا رہے ہیں، اور اس سے دو دن پہلے شاہ محمود قریشی کا وہاں جانے کا مقصد ظاہر ہے، بالکل واضح ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو اس کی جو پاکستان کے ڈیمانڈز ہیں ڈائریکٹ چائنا ان کو ان کے سامنے رکھ بھی سکتا ہے اور کچھ میڈیشن بھی شاید کر سکتا ہے. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ آنے والے چند مہینوں میں چائنا کے پریزیڈنٹ بھی بھارت جا رہے ہیں، لہٰذا یہ وہ صورتحال ہے جہاں پر کہ بھارت کی اپنی بھی سٹیکس ہیں. چائنا اور بھارت کا آپس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے، 100 ارب ڈالر کا کاروبار ہے ان کا آپس میں، اور تقریباً 60 ارب ڈالر کا چائنا کے حق میں ہے وہ کاروبار، اور انڈیا کا بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو ان کے ٹریڈ کے معاملات بھی ہیں، ریجنل ڈائنامکس بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال ہیں جو کہ ان کے اندر درمیان بھی حل طلب ہیں. اور اس میں پھر کشمیر کا آنا ظاہر ہے چائنا کے لیے ایک بہت بڑی تشویش ہے، کیونکہ چائنا کی پاکستان میں بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھیں چائنیز میڈیا میں ابھی کل ہی جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ان کا ایک بڑا اخبار ہے، اس کے اندر ان کا جو ایڈیٹوریل آیا ہے اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پرائم منسٹر مودی آگ سے کھیل رہے ہیں، یعنی اس قسم کے وہاں پر بھی کچھ جذبات موجود ہیں. لیکن میری رائے ہے کہ اس کا جو اوور آل ریئیکشن دنیا کا آئے گا وہ تبھی آئے گا جب کشمیر کے اندر یہ ریسٹرکشنز کم ہوتی ہیں اور پتہ لگتا
ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے. ابھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر منیش کمار سے بھی اس بارے میں، کیونکہ ان سے. لیکن بھارت کی خارجہ امور کی وزارت نے ایک بریفنگ دی ہے جس میں پاکستان کی طرف سے جو مختلف فیصلے کیے گئے ہیں، جس میں تجارت ختم کرنے کا فیصلہ ہے، جس میں سفارتی تعلقات کو محدود کرنے کی بات ہے، سمجھوتا ایکسپریس کو بات کرنے کی بات ہے، تو بھارت نے اس بریفنگ کے اندر یہ کہا ہے خارجہ امور کی وزارت نے کہ یہ یک طرفہ فیصلے ہیں پاکستان کے، اور ان فیصلوں کے اوپر ان کو مایوسی ہوئی ہے اور انہیں چاہیے کہ پاکستان اس پر نظر ثانی کرے. سلمان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کی طرف سے اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کی کوئی امید یا توقع کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے بھارت کی طرف سے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی کہ وہ آ کر بات چیت کرنے کی کوشش کرے اور پھر ان امور کو نپٹایا جائے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے آپ نے خود ہی سوال کا جواب بھی دیا ہے. بنیادی طور پہ اس کا رسپانس جو ہے وہ خود بھارت نے دینا ہے. اگر بھارت ایک پازیٹو رسپانس دے گا, کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ بائی لیٹرل قسم کے مذاکرات کے حوالے سے کوئی ماحول نہیں ہے, اور جتنے بھی انیشیٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لیے ہیں, حکومت نے لیے ہیں, اس کا کوئی رسپانس ہندوستان سے نہیں آ رہا. اور یہ جو اس وقت ہم نے فیصلے کیے ہیں سفارتی محاذ سے, یہ بنیادی طور پہ کڑوی گولیاں ہیں. پاکستان ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ پاکستان تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک قدم چلیں, ہم دو قدم چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو پریشر پاکستان کے اندر سے کشمیر کے واقعے کے اوپر آیا ہے, اس سے پاکستان کی حکومت میں ایک دباؤ تو بڑھ گیا تھا, اور اس دباؤ کی کیفیت میں ہمیں جو ڈپلومیسی کے محاذ سے جو فیصلے کرنے پڑے وہ ہم نے کیے. اور اگر یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں بات دوستی کی طرف بڑھنی چاہیے تھی, ہم واپس جو ہے پیچھے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان کا اس وقت کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ کوئی بھی ایک قسم کی کسی بھی قسم کی پولیٹیکل اسپیس پرووائڈ نہیں کر رہا ڈائیلاگ کے کانٹیکسٹ میں. دیکھیے جتنے بھی معاملات میں تنازعات ہوتے ہیں یا جو تضادات ہوتے ہیں یا جو مسائل ہوتے ہیں, ان کا بنیادی حل جو ہے وہ تو اسی صورت میں سامنے آتا ہے جب آپ ایک ٹیبل کے اوپر آ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں. اب ہندوستان کو تو کسی بھی صورت میں مذاکرات پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس لیے پاکستان نے اب جو فیصلے کیے ہیں اس کا دار و مدار بھی ہندوستان کے اوپر ہے. ہندوستان کوئی ایک ایسے فیصلے کرے کہ جس سے ایک راہ نکل سکے بات چیت کی, تو یقینی طور پر یہ فیصلے بھی واپس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہندوستان اپنی بات پہ بزد رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مذاکرات پاکستان کی کمزوری ہے اور پاکستان اور ہماری طاقت ہے کہ ہم مذاکرات نہ کریں, تو اس طرح کی سوچ اور اپروچ کے ساتھ تو پھر شاید بات چیت آگے نہیں بڑھ سکے گی. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں خاص طور پہ بہت ریئیکشن آیا ہے روزانہ کی بنیادوں پر. یہاں پر یونیورسٹیوں کے طلبہ و طالبات, کالجز اور سیاسی جماعتیں ریلیاں نکال رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے, تو حکومت پہ ایک دباؤ تو آنا تھا. حکومت صرف محض ایک مذمتی بیان جاری کر کے تو اپنی بات کو ختم نہیں کر سکتی تھی, لیکن اس کی اسپیس جو ہے وہ خود ہندوستان کو کریک کرنی ہے.
اچھا, اگلا سوال میرا ہے ڈاکٹر منیش کمار بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں. اب ڈاکٹر منیش کمار کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آداب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کمار, امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو براہ راست بات چیت کرنا چاہیے اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیے گا کہ کشمیر کا معاملہ سامنے رکھتے ہوئے اب اس وقت جسے پہلے دو طرفہ معاملہ کہا جاتا تھا, اب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی سطح پر اٹھ گیا مرحلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کسی بھی طرح براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے ایسے میں؟
دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں سے ہندوستان سے ایکشن لیا گیا, یہ پاکستان کی سرکار کے لیے تو ایک بالکل ہی شاکنگ اسٹیپ رہا ہوگا, اور پاکستان نے کچھ فیصلے بھی لیے ہیں, اور یہ فیصلے جو ہے وہ اگر آپ ڈپلومیٹک ڈسٹینس کو اگر آپ آکلن کریں, اس کو انالائز کریں, تو یہ ہونا بھی جو ہے ایک طرح سے یہ لازمی ہے بھی, جو پاکستان نے جو
رد عمل دیا,
کانسلر ہاں
جب ریئیکشن دیا,
جس طریقے سے جس طرح کا ریئیکشن دیا ہے کہ جو آپ نے جو ہے وہ اپنے کانسلرز کو بلا لیا, ہائی کمشنرز کو جو ہے کال آف کر لیا ہندوستان کا,
سفارتی تعلقات کو محدود کر دیا. جی
ہاں, لیکن جہاں تک ہماری سمجھ ہے کہ ٹریک ٹو پہ بات چیت ہو رہی ہوگی, اور بھی طریقے سے جو ہے دونوں سرکار کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہوگی, کیونکہ فیصلہ تو ہندوستان نے لے لیا. اب سوال ہے کہ اس کے آگے کا راستہ کیا ہے؟
جی بالکل,
اس کے آگے کا راستہ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ جو دونوں لیڈرشپ ہے ان کو جو ہے ایک اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دکھانا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو لیتے ہیں. آپ کو وہ ساری چیزیں پھر سے دہرانی ہوگی, بات چیت جس طریقے سے مشرف صاحب اور ہندوستان میں بات چیت ہوئی تھی, اور جو بہت حد تک جو ہے وہ مسئلہ جو ہے سالو ہونے کے کگار پہ تھا, آپ کو اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اس طریقے سے کوئی نئے ڈھنگ سے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی فی الحال یہ بات کہنا جو ہے بے معنی ہے, کیونکہ ابھی جو ہے ٹیمپرز جو ہے بہت ہائی ہے, اور دونوں طرف کے جو پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے, اور ایسے میں کسی بھی سرکار کو کوئی بھی فیصلہ لینے میں جو ہے
دقت ہوگی,
زیادہ جو ہے دقت
ہوگی, مشکل آئے گی, تھوڑا مشکل آئے گا. رائٹ, اچھا,
لیکن یہیں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہیں پہ جو ہے لیڈرشپ کی جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے
اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے. اچھا, اگلا سوال میرا ہے کہ مورگن آرٹیگس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جنوبی ایشیا کے لیے جو ہے. خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ جموں اور کشمیر کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر اسے ایک نازک اور بڑا حساس معاملہ بھی قرار دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں اپنی پالیسی برقرار رکھنے کی بھی بات کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں پہلے جیسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ ثالثی کی کوشش کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، اور اس کا نتیجہ فوری طور پر یہ آیا کہ بھارت نے 370 اور 35A کو ہٹا کے ایک فیصلہ دے دیا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان اور بھارت کو کسی بھی طور مذاکرات کے لیے آمادہ کر سکے؟
دیکھیے، اگر امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ اس مسئلے کو جس طرح سے پہلے وہ بائیلیٹرل مسئلہ ٹریٹ کر رہے تھے وہ اسے ابھی بھی اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا کنسرن جو ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا کنسرن جو ہے بس اتنا ہی ہے کہ یہاں پہ مسئلہ اسکلیٹ نہ کرے، کوئی وار جیسی سچویشن نہ بن جائے، اور چونکہ یہ دونوں ممالک جو ہے آٹومیٹک پاور ہے
جی،
اس لیے جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کچھ ایسی استھتی بن جائے جو جس کا امپیکٹ جو ہے گلوبل لیول پہ
جی،
یہ مجھے لگتا ہے.
ہاں جی،
اس لیے مجھے لگتا
جی 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 ڈاکٹر کمار، بات
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دونوں سائڈ کو جو ہے تسبائی کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایک رول جو اوپن نہ ہو لیکن یہ ان کی یہ کوشش ہوگی ضرور کہ وہ جو ہے یہاں پہ مسئلہ جو ہے خراب نہ ہو.
اچھا، اسی کو ہم پوچھتے ہیں خٹک صاحب سے، جہانگیر خٹک صاحب سے. خٹک صاحب یہ بتائیے گا، جیسا کہ یہ ڈاکٹر منیش کمار جس کا بات کا جواب دے رہے تھے، امریکہ کیا رول ادا کر سکتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر، کیونکہ بہت بڑی کل بریفنگ بھی ہوئی جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کافی اس مسئلے کے اوپر اٹھائے گئے سوال جوابات ہوئے، تو کس طرح سے اب اس کو امریکہ آگے کیسے چلے گا؟
میرا خیال ہے امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ ظاہر ہے کہ اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی آ رہا ہے. ایک ملک جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے اور اس پر پورے تعلقات بناتا اور بگاڑتا ہے، کشمیر میں جس قسم کے انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ایک پوری پاپولیشن کو ہوسٹیج رکھا جا رہا ہے، اور وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے جس میں انڈیا کا اپنا میڈیا بھی شامل ہے، تو اس کے بعد اگر امریکہ کچھ نہ کرے تو ظاہر ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑا سوال اٹھے گا. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود، یعنی اس کو پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں کہا تھا
کہ آپ کشمیر پہ اس
کا، جی ہاں انہوں نے خود کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی بھی لیڈرشپ کا امتحان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو موجودہ حالات ہیں، ظاہر ہے ایک کنٹیسٹڈ ٹیریٹری ہے جس پر یونائٹیڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں، اور انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام سے صرف ایک دو دن پہلے انڈین پارلیمنٹ ہی میں ان کے فورن منسٹر نے یہ بیان دیا تھا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی یہ تو ہم شملہ معاہدے
دو طرفہ معاملہ ہے.
تو اگر آپ کو دو دن پہلے وہ آپ دو طرفہ معاملہ نظر آ رہا تھا اور دو دن بعد آپ کو یہ اندرونی معاملہ نظر آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ واضح بات ہے کہ آپ خود انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور اس پر اگر کشمیر میں ریئیکشن آتا ہے، جو میرا سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کشمیر کو قابو نہیں کر پائے گا، 7-7.5 لاکھ فوج کے ساتھ یہ ایک لو لیول انسرجنسی کو قابو نہیں کر پایا، تو اس کے بعد یہ کیسے کر پائے گا جب وہاں پر جو ایک انڈیپینڈنس کی جو موومنٹ ہے وہ انڈیجنس ہے، وہاں پر برہان وانی جیسے لڑکے بچے جوان جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ انڈین فورسز کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور اگر یہاں پر دوبارہ پلوامہ جیسا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو کیا اس کے بعد پھر انڈیا پاکستان پر الزام لگائے گا اور پھر پاکستان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ اگر فرض کیا اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو سب سے بڑا لوزر امریکہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے افغانستان میں اتنی محنت کر زلمہ خلیلزاد نے اتنی محنت کر طالبان اور جو ان کے ساتھ مذاکرات میں اتنی پیش رفت کی ہے اور دے آر ویری کلوز ٹو این اگریمنٹ، اور پھر انٹرا افغان ڈائلاگ کی باتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، اور اس دوران اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بھی قسم کی جو ٹینشنز ہیں وہ ایک لمیٹڈ یا فل فلج وار کی شکل اختیار کرتی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ افغانستان میں امن کہاں سے آئے گا. تو ہو از دا اینڈ لوزر؟ امریکہ از دا اینڈ لوزر.
اچھا، تو اس لیے امریکہ کو سے بڑے رول کی توقع کرنی چاہیے.
بالکل.
سلمان عابد صاحب, آپ کے خیال میں, ابھی ہم بات کر رہے تھے, آپ نے خود بھی اس کو کہا کہ یہ دو طرفہ معاملے سے نکل کر عالمی سطح پر ایک اس پر توجہ دے دی گئی ہے. اب مسئلہ کشمیر پر جس کی طرف ڈاکٹر منیش کمار بھی اشارہ کر رہے ہیں, جہانگیر خٹک بھی, کہ اقوام متحدہ کی قرار دادیں ہیں پاک بھارت افہام و تفہیم اور سمجھوتوں پر عمل درآمد کے لیے دو طرفہ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اب کیا لایا عمل سامنے آ سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے تو اسے دو طرفہ معاملہ قرار دیا جاتا تھا, اب اس کی کیا حکمت عملی ہونی ہوگی بڑی سطح پر, اقوام متحدہ کی سطح پر, کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں اور کیا توقع کرنی چاہیے ان بڑی طاقتوں سے اور بڑے جو پلیٹ فارمز ہیں, چاہے وہ او آئی سی کی تنظیم ہو, چاہے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو, چاہے سلامتی کونسل ہو, جہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ کے مطابق وہ اس مسئلے کو لے کر جا رہے ہیں.
دیکھیے, ایک طرف تو عالمی طاقتوں سے ممالک ہمارے جڑے ہوئے ممالک ہیں, اور دوسرے وہ مختلف فورمز ہیں جو انسانی حقوق اور خاص طور پر سیاسی فیصلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو پہلے ہی ایک بہت بڑی ڈیفیسٹ کے اندر موجود ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کور ایشو جو ہے وہ کشمیر ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. اب اس وقت جو سچویشن بنی ہے, اگر اس میں ان بڑی طاقتوں نے رول پلے نہ کیا, تو جو مجھے خدشہ لگتا ہے کہ جو ملک, جو ابھی خٹک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انڈیجینس موومنٹ ہے, اس میں ابھی اس طرح کی ملیٹنسی نہیں ہے جس قسم کی ملیٹنسی ہم عام طور پر مختلف تحریکوں میں دیکھتے ہیں. مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو پھر اس سے ایک ملیٹنسی جو ہے وہ ابھار ہوگا. دیکھیے نا, اس میں تو ابھی وہ لوگ جو کل تک ہندوستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے, محبوبہ مفتی, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ وغیرہ, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو باقاعدہ ایک طرف انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, اور دوسری طرف ان کے لیے پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ بڑی محدود ہوتی جا رہی ہے, اور ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں, اگر انہوں نے اپنا رول پلے نہ کیا, تو پھر اس پورے خطے میں, مطلب صرف کشمیر تک محدود نہیں رہے گا, اس کشمیر سے نکل کے جیسے بھی پرویز جہانگیر خٹک صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ ایک طرف آپ افغانستان کے اندر امن پروسیس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی سبوتاز ہوگا, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی ٹینشن ہوگی, اور پورا ریجنل پالیٹکس کا جو سین ہے وہ خراب ہوگا. اس لیے اس مسئلے کو محض ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں یا مسئلہ کشمیر کے تناظر میں نہ دیکھا جائے, ایک پوری ریجنل پرسپیکٹو میں جو ہندوستان اس وقت جس انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اگر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو نہ روکا گیا, یہ تو پوری ریجنل پالیٹکس کو لے کے بیٹھ جائے گا. اور یہ میں بار بار پرائم منسٹر نے کل پارلیمنٹ کے مستقل اجلاس میں کہا ہے کہ اس طرح کی, آپ جو ہے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جب امریکن تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اگر یہ مسئلہ ریزالو نہ ہو سکا افغانستان کا بھی, تو یہاں داعش کا جو ہے نا اس کے وجود کو روکنا پھر اور مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قوتوں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے, اور اس وقت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہندوستان کسی قسم کی پولیٹیکل اسپیس پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ پروسیس کے اندر نہیں دے پا رہا, اس لیے اس کو بھی ایک آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ جو کشمیر, جس میں ابھی جہانگیر خٹک صاحب نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے کس قسم کی ریزسٹنس آتی ہے, وہ تو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے کہ آپ نے وہاں پہ مواصلات کی رابطہ ختم کر دیا ہے, آپ نے سب کو گرفتار کر لیا ہے, کسی قسم کی کوئی اسپیس.
یہ ابھی ہم ڈاکٹر منیش سے جی سوال کرتے ہیں. جی, اب میرے پاس ایسا سوال ہے اس کا جو ہم ڈاکٹر منیش سے کرنے والے ہیں. ڈاکٹر منیش, بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فوجوں نے مظاہرین کی جھڑپیں ہوئی ہیں, 50 افراد سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے, جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے کرفیو میں نرمی بھی کی گئی تھی, کچھ کسی حد تک فون اور انٹرنیٹ کی سروسز کو بھی بحال کیا گیا تھا جزوی طور پر پارشلی, اور نقل و حرکت پر جو پابندی تھی اس میں بھی کچھ نرمی ہوئی تھی, لیکن مقامی لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی ایک کوشش ہے, اور ان کا بھروسہ بھی اس سے ٹوٹا ہے. ایسی صورت میں اب بھارت کی سرکار, جبکہ نریندر مودی جو وزیر اعظم ہیں بھارت کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے شک کے جانے سے کشمیر میں بڑی خوشحالی آ جائے گی, اب بھارت سرکار کو جموں کشمیر میں عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اقدام وہ کرے گی اور کیا اقدامات درکار ہیں؟
دو تین باتیں بالکل ہی کلیئر ہونی چاہیے کہ جب ہم جموں کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہندوز بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. اس کا تین حصہ ہے جس کو ہم جغرافیکلی اگر ہم آپ کہیں, اس کے تین حصے ہیں, ایک جموں کا علاقہ ہے
جی,
ایک گھاٹی ہے کشمیر گھاٹی ہے
جی,
اور تیسرا لے کا علاقہ ہے
جی.
کشمیر کی ریاست کو جو ہے جموں جے کے کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے, ایک حصہ لے کا ہے جس میں 60% جو لینڈ ہے وہ لے کو دیا گیا, جس کو ایک یونین ٹریٹری بنایا گیا ہے, تو وہاں پہ اس فیصلے کا سواگت ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں.
وہ اس کا اپوز نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو جموں اور کشمیر جو یہ علاقہ ہے اس میں پرابلم صرف گھاٹی کے اندر ہے جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے, لیکن جو جموں جو ہندو میجورٹی علاقہ ہے جموں کشمیر کا, وہ وہاں پہ لوگوں نے اس کا اس فیصلے کا جو سواگت کیا ہے اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, دے آر ہیپی کہ بھائی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے.
لیکن لیکن ڈاکٹر منیش اس کے ساتھ جی ڈاکٹر کمار, دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ بہت سارے لوگوں نے خود بھارت کے اندر سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے
ہیں؟ میں اس کو میں مان رہا ہوں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایون مودی سرکار کے ساتھ جو کچھ پارٹیاں ہیں انہوں نے اس فیصلے کا ویروھ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے پرسپیکٹو کو سمجھنا ہوگا کہ جو پرابلم چل رہی, جو شناخت کی بات آپ نے کہی, یہ شناخت کو لے کر کے جو پرابلم ہے وہ صرف گھاٹی میں ہے. یہ مشکل سے 20% کا علاقہ ہے, یہ صرف 20% کا علاقہ ہے جے این کے میں. جموں کشمیر کے پورے ریاست میں یہ 20% کا علاقہ ہے جہاں پہ جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ شناخت کا پرابلم ہے کہ بھائی کہ ان کی شناخت چلی جائے گی اس طرح کے جو موومنٹ جو چل رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ مسئلہ جو ہے ہندوستان میں, میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں کہ سرکار نے کوئی فیصلہ لے لیا تو آخری لکیر ہو گئی. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے, لوگ ہندوستان میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں مین اپوزیشن پارٹی اس فیصلے کے خلاف کھڑی ہے, سول سوسائٹی ہے, یہاں پہ پریس کا ایک پورا کا پورا پورا ایک حصہ جو ہے ایک وہ اس فیصلے کے خلاف ہے. تو ایک یہ جو بات جو بتائی جا رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ جو پرابلمس ہیں وہ یہ ہے, تو ایک ریزیلینٹ ڈیموکریسی ہے ہندوستان, وہ اس کو تو فائٹ کرے گا ہی. لیکن اب سرکار نے اتنا فیصلہ لے لیا ہے تو سرکار کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ آپ کو وہ فیصلے لینے ہوں گے, وہ سہولیت آپ کو لوگوں کو دینی ہوگی کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ آرٹیکل ہٹنے سے ان کو کچھ فائدہ ہوا ہے. جیسے کہ جتنے بھی سوشل پروگرامس ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, ہیلتھ کا ہو, لونس کو لے کر کے ہو, جو مین لینڈ انڈیا میں جس طریقے سے جو ہے غریب گھروں کو جو ہے گیس کا گیس کنیکشن ہو, الیکٹریسٹی کا کنیکشن ہو, بہت سارے علاقے ہیں کشمیر کے اندر میں جہاں سے تک الیکٹریسٹی نہیں پہنچ پائی ہے, وہاں پہ بجلی نہیں پہنچ پائی ہے. اگر سرکار یہ سب انتظام کرتی ہے اور جلدی کرتی ہے, ساتھ ہی ساتھ وہاں کی جو عام جنتا ہے اس کے دل کو جیتنے کے لیے اگر وہ پریاس کرتی ہے اور اس کو جو ہے جتنا جلدی ختم کرتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس کو میں اس بات کو بھی میں کہہ دوں کہ یہ سرکار کے لیے بہت زیادہ ڈفکلٹ ہوگا, بہت ہی زیادہ یہ ڈفکلٹ ٹاسک ہوگا, کیونکہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوں گے اور پروٹیسٹ اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے اچانک سے ایسا لیا گیا کہ وہاں پہ کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے اس کو ساتھ میں نہیں لیا گیا. تو بہت ساری چیزیں, اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن, اور اس سچویشن میں کس طرح سے سرکار ایکٹ کرتی ہے اسے وہ ڈپینڈ کرے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر سرکار اس میں فیل ہوتی ہے تو مسئلہ جو ہے پہلے سے اور خراب ہو جائے گا, اور اگر کہیں سرکار اپنے کاموں سے اپنے ایکشن سے وہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے, اور یہ جو تنظیمیں ہیں وہ اگر آئسولیٹ ہو جاتی ہیں گھاٹی کے اندر میں, تو یہ مسئلہ یہ فیصلہ جو ہے سرکار کا جو ہے وہ پھر لاگو ہو جائے گا. پھر اسے پھر کوئی بدل نہیں سکتا, چاہے وہ یو این ہو, چاہے وہ یو ایس ہو, یا پھر پاکستان ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تھے. ہمارے ساتھ پاکستان سے سلمان عابد صاحب تھے, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ جہانگیر خٹک تھے. آپ نے ایک ہم نے تفصیلی بحث کی, اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا, آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ دو طرفہ مسئلے کو اگر دو طرفہ طور پر حل نہیں کیا جا سکتا اور عالمی سطح پر اب اس کو دیکھا جا رہا ہے تو عالمی طاقتوں کی آئندہ رول کیا ہونا چاہیے, کیا توقع کرنی چاہیے, اقوام متحدہ اس سلسلے میں کیا کرے گا, او آئی سی مسلمان ملکوں کی تنظیم کیا کر سکے گی, یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی ہیں. کچھ باتیں قبل از وقت ہیں, کچھ باتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا وقت لیں گی اور معلوم ہوگا. جیسا کہ ڈاکٹر منیش کمار کہہ رہے تھے کہ جموں اور کشمیر میں تین حصے ہیں جہاں پر کچھ حصوں میں تو اس فیصلے کی خوشی منائی جا رہی ہے, کچھ جگہوں پر مزاحمت کی توقع ہے, لیکن اگر حکومت وہاں پر بہتر طور پر اقدام کرتی ہے اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے اور عوام کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کو بدلنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو یہ صورتحال تھی اس ساری بحث سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, اس کے بعد وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے ہم پیش کرتے رہیں گے. آئیے ایک وقفہ کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارے مہمانوں میں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، ڈاکٹر عادل نجم جہاں امریکہ سے، اور ڈاکٹر حسین جاسا جو کہ افغان مصنف ہیں اور تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ہم بات کریں گے افغانستان کے صدارتی محل کی طرف سے اس تردید کی جس میں بتایا گیا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مجوزہ امن معاہدے کا مسودہ ان کو نہیں ملا۔ افغان صدارتی محل کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو یہ بتایا تھا کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے دوحا میں جاری مذاکرات کے آٹھویں دور سے قبل امن معاہدے کے بعض نکات سے افغان حکومت کو اس وقت آگاہ کیا تھا جب وہ کابل آئے تھے۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھی کہ صدر اشرف غنی کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کا حتمی سمجھوتا موصول ہو گیا۔ اطلاعات سامنے یہ بھی آ رہی ہیں کہ فریقین عید الاضحیٰ کے بعد مجوزہ معاہدے پر دستخط کر دیں گے۔ ڈاکٹر یاسا، ڈاکٹر عادل نجم، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں حصہ لینے کا۔ پہلے ہم ڈاکٹر یاسا یہ بتائیے گا کہ انٹرا افغان مذاکرات کی ابھی بات سامنے ہو رہی ہے کہ ہو جائیں گے، یہ ہوں گے 15 رکنی وفد کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل، انٹرا افغان معاہدے بات چیت سے قبل، اگر یہ حتمی مسودہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس میں تو افغان انٹرا ڈائیلاگ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر
دیکھیے، اس میں وہ جو آپ نے کافی پروگرام اس ایشو پہ کیے ہیں، جو اس وقت ٹاک چل رہے ہیں وہ صرف دو فرسٹ ایشو پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ دو ایشوز جو جن کے اوپر زیادہ فوکس نہیں ہے، جن میں ایک جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے، تو وہ تو اس میں اصولی طور پر کسی حد تک میرے خیال سے کوئی موافقہ ہوگا، لیکن جہاں تک کابل کی حکومت کا سوال ہے کہ انہوں نے کہا میں مسودہ نہیں ملا، میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ مسودہ ابھی تک نہائی ہوا ہی نہیں ہے، اور پہلے جو تھا وہ ذرا ارلی ڈیٹ کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے، اب وہ عید کے بعد تک ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا ایشو جو مولانا سلام حنفی نے بھی کہا تھا اس میں، کہ ہم درست ہیں امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور امریکہ کے فوجوں کے انخلا کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچیں، لیکن جو ہے وہ افغان حکومت وہ غیر مشروع ہے، اور ہم جو ہے صرف اسی صورت میں ان سے بات کریں گے کہ وہ بحث گورنمنٹ کے نہیں بلکہ بحث وہ جو ڈیلیگیشن ہوگا افغانستان کا، اس میں ڈیلیگیشن کے ممبر کے طور پر ہیں۔ تو وہ جو ہے میرے خیال سے ابھی تک وہ فائنل جو ہے وہ جو ڈرافٹ ہے وہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ابھی ہوا ہی نہیں ہے فائنل۔
اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال ہے، ڈاکٹر عادل نجم سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں بھی یہ نہیں ہوا، لیکن وائس آف امریکہ کو ایک اور ذریعے سے یہ پتا چلا ہے کہ صدر اشرف غنی نے امن معاہدے کے مسودے میں موجود لفظ امارات، جو ایمریٹس کہتے ہیں، اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، جو کہ طالبان ہمیشہ اپنے ساتھ لگایا کرتے ہیں۔ طالبان اپنی تحریک کے لیے امارات اسلامیہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جو ریاست کے ہمانی بھی ہے۔ تو ڈاکٹر عادل نجم، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے آٹھ دور ہو چکے، مذاکرات میں جن چار نکات پر بات ہوئی وہ ہم بارہا اپنے سننے والوں کو بتا چکے ہیں، آپ کے خیال میں طالبان کے افغانستان کے جمہوری عمل میں شامل ہونے کے امکانات کیا ہیں؟ کیونکہ وہ تو جب ملک کا نظم و نسق چلانے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اپنے مخصوص موقع پر قائم ہے، جو کہ اسلامی شریعہ کا نظام ہے۔
دیکھیں، پہلی بات تو میرے خیال میں جیسے آپ کے گیسٹ کہہ رہے تھے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ کسی فائنل مسودے کی نہیں ہو رہی، وہ مسودے کے قریب پہنچنے کی ہو رہی ہے، اور شاید ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ڈرافٹ ہے جو بالکل فائنل ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں کہ جی اپنی رائے دیں۔ لیکن بڑا سوال تو وہی ہے جو آپ نے پوچھا، کہ یہ جو معاہدہ جو بھی نکلے گا اس میں طالبان کی حیثیت کیا ہوگی، اس حکومت ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور بہت سے جو دوسرے فریقین ہیں افغانستان میں بہت سی اور طاقتیں بھی ہیں, اور جب اگر کوئی اگریمنٹ ہو گئی تو یہی طاقتیں جو ہیں یہ فریکچر ہو جائیں گی, اس میں سے کہیں نکل آئیں گی. تو کیا 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 اگریمنٹ اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ حکومت کنٹرول جو ہے وہ طالبان کنٹرول میں آ جائے گا, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان سیاسی جو پروسیس ہے اس کا ایک حصہ بن جائیں گے ان ایڈیشن ٹو ادرس. اور امارات کا جو لفظ ہے وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہو رہا ہے, جب امارات کا لفظ آتا ہے تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ طالبان کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب اب ہم واپس جائیں گے, طالبان رن
اپنے حساب سے حکومت کریں گے.
ہاں, اور دوسری طرف جو ہے تو یہ جو ایمبیگوٹی کئی بار نیگوشیشن میں آپ رکھتے ہیں کہ کئی چیزیں جو مشکل ہوتی ہیں اس کو آپ مبہم رکھتے ہیں جب تک آپ دوسری چیزوں پہ اگریمنٹ کر لیں, لیکن سب سے اصلی بات یہی ہے کہ جو فریقین خصوصاً یہ دو ہیں ان کا تعلق کیا ہوگا. میری نظر میں جو مسئلہ ہے وہ صرف اگریمنٹ کرنی ہے, وہ اگریمنٹ کی سسٹینیبلٹی کا ہے, اور اگر براڈ بیسڈ افغان عوام مختلف فورسز اس کا حصہ نہیں ہوں گی تو پھر ہم مستقبل میں وہی فریکچرنگ وہی کانفلکٹ دیکھیں گے جو پچھلی کئی دہائیوں سے دیکھا ہے.
اچھا, ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کے قومی سلامتی کے جو سابق مشیر ہیں جن کے بارے میں بڑی قیاس رائیں یہ کی جا رہی تھی اور ان کو بڑا مضبوط صدارتی امیدوار سمجھا جا رہا تھا, محمد حنیف اتمر, انہوں نے جمعرات کے روز اپنی انتخابی مہم منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ 28 ستمبر کو جو انتخابات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں, اور کیونکہ اس سے پہلے طالبان نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ عام آدمی کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ انتخابی ریلیوں کو نشانہ بنائیں گے. ڈاکٹر یاسا, انتخابات کے مؤخر ہونے کے بارے میں یعنی ڈیلیڈ ہونے کے بارے میں کیا سرائیں کی جا رہی ہیں, اسپیکولیشن کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں کیا کتنا امکان ہے انتخابات کے نہ ہونے کا یا مؤخر ہو جانے کا کہ تو کچھ دیر کے بعد ہوں گے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں پروسیس بڑے وائٹل ہیں, کیونکہ وہ اشرف غنی صاحب اپنی نیکسٹ پانچ سالہ حکومت کو طول دینے کے لیے ان کو ایک لیجیٹیمیسی چاہیے, اور وہ صرف انتخابات ہیں. اگر انتخابات نہیں ہوتے ہیں, کوئی انٹرنگ سیٹ اپ بنتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ اشرف غنی صاحب کا کوئی رول ہوگا, کیونکہ جو اصلی حریف جو ناردرن الائنس ہیں اور جو طالبان ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس رہے گا, جن کے درمیان دشمنی رہی ہے. جہاں تک انیس اتمر کا سوال ہے, میں آپ کے معلومات کے لیے اضافہ کروں, جو ان کے جو حلیف تھے وہ جو ان کے ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ اور لیڈر رہے ناردرن الائنس کے, جناب مسٹر عطا اور قانونی صاحب, ان کا بھی جو ہے جو اختلاف ہوا ہے وہ پاور شیئرنگ کے اوپر ہوا ہے کہ جو نان پشتونز کا جو شیئر ہوگا وہ کیا ہوگا, اس کے اوپر ان کا اگریمنٹ نہیں ہوا. اور اس کے بعد آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سارے نان پشتون لیڈر جو ہیں وہ جو ایک ٹکٹ میں جمع ہو رہے ہیں, جو کہ ڈاکٹر عبداللہ کی سربراہی میں ہوگا. تو اس میں ازبیک بھی ہے, ہزارہ بھی ہیں, تاجک بھی ہیں, ان کے سارے امپورٹنٹ لیڈر جو کہ ناردرن الائنس میں رہے, ان کا سارا تانا بانا بنتا ہے اس سارے ویگ جو ابہامات ہیں پیس پروسیس کے حوالے سے, اس کے ساتھ ان کا ڈائریکٹلی تانا بانا بنتا ہے. تو یہ دونوں پروسیس ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور آئندہ کا جو سوال جو آپ کے دوسرے محترم مہمان نے اٹھایا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, اس کے ابہامات اگر روشن نہیں ہوئے تو اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آئیں گی, اور خدا نخواستہ پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ 90s کے اوائل میں کھڑے تھے.
اچھا ڈاکٹر نجم, امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی جو افغانستان اور پاکستان کے لیے رچرڈ رولسن, انہوں نے کہا تھا کہ اگر امن عمل کا بین الافغان مرحلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو جاتے ہیں تو انتخابات کو مؤخر کرنے کے بارے میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تاکہ طالبان بھی انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں. اب اس وقت جس طرح کی ساری صورتحال ہے اس میں افغان حکومت کی اور اس سارے تنازع میں افغان حکومت کی حیثیت پھر کیا ہوگی طالبان کی شراکت کے بعد؟ صورتحال کے تبدیل ہونے سے افغانستان میں جو ایک جمہوری عمل متعارف کرایا گیا جب سے یہ ساری صورتحال ہوئی, اس پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کس طرح کا آپ ایک ڈھانچہ وہاں پر دیکھتے ہیں؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا, کچھ تھوڑا بہت جمہوری ہوگا, کس طرح سے خیال پڑتا ہے آپ کا؟
آئی ہوپ جمہوری ہوگا, امید تو ہر ایک کی ہے, لیکن اصلی بات اگر آپ مجھے اجازت دیں صاف بات کرنے کی, تو اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ افغان حکومت کا اس وقت کیا رول ہے ان مذاکرات میں. لیکن ایک وہ ان کو ظلم خلیلزاد صاحب شاید انفارمڈ رکھتے ہیں لیکن دے آر ناٹ این ایکٹیو پارٹیسپینٹ, وہ ٹیبل کے گھر تو نہیں بیٹھے. طالبان جو ہیں وہ ابھی تک ریفیوز کر رہے ہیں. تو یہ جو تین, اگر آپ کہیں کہ تین فریقین ہیں, میرے خیال میں تین سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ تین بھی لے لیں کہ ایک آپ کے میڈیٹر ہیں, ایک حکومت ہے کابل کی اور ایک طالبان, تو وہ تینوں ساتھ تو ابھی تک نہیں بیٹھے. اور اس تناظر میں مجھے سچی بات ایز این اینالسٹ سمجھ نہیں آتا کہ انتخابات کا مطلب کیا. لیکن اگر انتخابات آج ہو جاتے ہیں, جس بھی ڈیٹ کو ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد اگریمنٹ آتی ہے, لیٹس سے کہ آ جاتی ہے انشاءاللہ, تو کیا انتخابات پھر ہوں گے؟ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتخابات ابھی ہوں گے اس سے فیصلہ ہوگا کہ اگریمنٹ کیا ہوگی. اگر ہم بھارت اور پاکستان کی برٹش انڈیا دیکھیں تو 46 میں آزادی سے پہلے ایک انتخابات ہوئے تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ فیصلہ کرو کہ آخری بٹوارا کیسے ہوگا. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ انلیس طالبان بھی ان انتخابات میں حصہ لیں. تو انتخابات کی اور صحیح جمہوری عمل کی تو میرے خیال میں تقاضا یہ ہے کہ انتخابات جب بھی ہوں وہ ایسے ہوں کہ اس میں تمام فریقین جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں, انکلوڈنگ طالبان. اس کی تو اس میں کوئی نظر نہیں آتی. تو مجھے یہ انتخابات جو ہیں, اگر ہوں یا نہ ہوں, ان کی پولیٹیکل ویلیو ایز سچ نظر نہیں آتی بیونڈ اس کے کہ آپ کا ایک پروسیس جو چلا ہوا ہے اس کو آپ چلتے رہیں.
اچھا عادل, ایک اور سوال کا بڑا کوئک سا وہ جواب دیجیے گا, کیونکہ آپ 11:30 بجے ہمارے ساتھ آئے, ہم اس سے پہلے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات کر رہے تھے. تو کہا جاتا ہے اور تجزیہ کار بھی کہتے ہیں, ہمارے تجزیہ کاروں نے آج بھی اس پروگرام میں کہا کہ کشمیر کا معاملہ جو پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ معاملے کے طور پر اٹھایا جاتا تھا, اب وہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا, دو طرفہ اس سے نکل گیا ہے. آپ کے خیال میں بھارت کے اس حالیہ فیصلے سے اب کیا کشمیر کے مسئلے کو, جبکہ یہ عالمی سطح پر آ گیا ہے اور بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہو گئی ہیں, کیا مدد مل سکے گی اس کو حل کرنے میں کسی بہتر طور پر؟
دیکھیں, کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ عالمی تھا. کشمیر کا مسئلہ جو ہے 47 سے عالمی تھا, کیونکہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں گیا. باہمی صرف اس حد تک تھا کہ دونوں ملک کہتے تھے کہ ہم پہلے کوشش کریں گے کہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں. اس آئیڈیا کا تو ہو گیا بیڑا غرق. اب عالمی پہ آنے سے وہ بہتر ہوگا, آئی ہوپ, لیکن اس وقت تو نہیں لگتا, کیونکہ میرے خیال میں بڑی طاقتیں یا یونائٹڈ نیشنز اگر کچھ بات کر بھی رہی ہیں تو انفارچونیٹلی وہ سیریسنیس نہیں دکھا رہی جس کی طلب کشمیر کو اور کشمیر کے عوام کو ہے. یہ مسئلہ بھارت اور پاکستان کا صرف نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دو ایٹمی طاقتیں ہیں, یہ مسئلہ کشمیر کے لوگوں اور ان کی زندگی اور وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں اور وہاں جو صورتحال ہے اس وقت, اس کے بارے میں ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی عالمی طاقتیں, یونائٹڈ نیشنز اس کو سیریسلی نہیں لے رہی.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا آخری موضوع ہے, کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے 22 ملکوں کو ایسے ملک قرار دیا ہے جہاں یا تو غیر قانونی منشیات ہوتی ہیں یا ان ملکوں کے ذریعے ان کی ترسیل کی جاتی ہے. اس میں افغانستان بھی شامل ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان ملکوں کو اس فہرست میں شامل کرنے کی وجہ جغرافیائی, تجارتی اور معاشی عوامل ہیں جو وہاں منشیات کی ترسیل یا پیداوار میں کردار ادا کرتے ہیں, اگرچہ حکومت منشیات کی روک تھام کے لیے سخت کوششیں بھی کرتی رہتی ہے. اس وقت ہمیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں ظفر بخاری صاحب, نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم بخاری صاحب.
وعلیکم السلام.
ہمارے اس پروگرام کی آخری سیگمنٹ ہے. ڈاکٹر یاسر سے پہلے میں ابتدا کرتی ہوں, بالکل مختصر ڈاکٹر یاسر صاحب کامنٹ کریں تاکہ آپ تینوں سے میں کم سے کم ایک کامنٹ دے سکوں, کہ افغانستان میں پوست کی کاشت کے حوالے سے پہلے بھی کئی سوال اٹھائے جاتے رہے. یہ بھی کہا جاتا رہا کہ منشیات کی فروغ سے حاصل ہونے والی آمدن جنگی وسائل کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہاں اس رجحان کو روکنے کے لیے کیا حکومت کی طرف سے مؤثر طور پر اقدام کیے گئے؟
دیکھیے, آپ کو صرف مختصر طور پر یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقریباً دنیا کا جو 90% جو اس وقت ڈرگ سپلائی ہو رہا ہے وہ افغانستان سے ہو رہا ہے, جس میں آلموسٹ تقریباً اور 95% یورپ میں جو ڈرگ ہیروئن وغیرہ جو یوز ہو رہا ہے وہ افغانستان سے ہو رہا ہے. امریکہ میں تو کچھ نہیں ہے, تقریباً اراؤنڈ 1%. تو اس میں جو ہے وہ امریکن کہتے ہیں کہ ہم نے 2001 سے لے کر اب تک جو ہے وہ تقریباً ڈیلی جو ہے $1.5 million خرچ کیا ہے اس کی اس کمپین کے اوپر جو
روکنے کے لیے
تقریباً $9 ارب بنتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ شاید طاقتور ملکوں کے لیے شرمندگی کا کوئی اور اسٹینڈرڈ ہو تو وہ جب چاہیں اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں $9 billion آپ نے خرچ کیے, $1.5 million ڈیلی خرچہ ہے اور افغانستان میں جو ہے وہ ابھی تک آج میں جو ہے اگر آپ کو میں اس کا وہ بتا دوں اسٹیٹسٹک وہ 3,28,000 ہیکٹر سے اوپر ہے جو کہ 800,000 acres بنتے ہیں وہ امریکن کی موجودگی میں ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس ساری صورتحال میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اب اوور 80% آف دا جو اوپیم کاسٹ ہوتی ہے افغانستان میں وہ صرف ایک پروونس سے ہوتی ہے جس میں بگرام کے بعد سب سے بڑا جو امریکن بیس شورابا ہے اس میں ان کا بیس ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اوور 50% جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ کا دوسرا بڑا بیس بھی وہاں ہے. افغان حکومت کا اتنا عمل دخل نہیں ہے اس میں. افغان حکومت جو ہے وہ اس کو اپنی اللیسٹ اکنامی جس میں 6 lakh سے اوپر لوگ روزگار کما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی افغان حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا.
اچھا ڈاکٹر بخاری, منشیات کی تجارت کوئی آسان کام نہیں دنیا بھر میں, پھر بھی تقریباً ہر ملک اس سے متاثر ہوتا ہے چاہے 1% کے ساتھ ہو چاہے 10% کے ساتھ. آپ کے خیال میں کوئی حکمت عملی ایسی ہے کہ اس کی پیداوار کو روکا جا سکے, اس کی ترسیل کو روکا جا سکے؟ کس سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو دوسری طرف آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے معاشی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دوسرے وسائل اس وسیلے سے نکل کر کسی دوسری طرف آئیں؟ کس طرح سے اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس رجحان کو؟
دیکھیں اس رجحان کو بڑا آسانی سے مارکیٹ کیا جا سکتا ہے اور جس میں جیسے ابھی ڈاکٹر جہاز صاحب نے فرمایا کہ $9 billion جو ہے اس کا اسپینڈ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں 9 billion کا اگر 10% بھی اگر اس کا سیٹ اسائڈ کر دیا جائے ان دا شیپ آف سافٹ لون کے طور پہ آپ کہنے چلیں 1 or 2% کے اوپر اوور دا پیریڈ آف 15 years اگر آپ دے دیتے ہیں تو آپ ہر پروونس کے اندر نہیں بلکہ ہر سٹی کے اندر تقریباً 15 to 20 وہ انڈسٹریل اسمال یونٹس لگا سکتے ہیں جو کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہیں. چونکہ دنیا میں انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ غذا ہے, صبح سے لے کے شام تک اس کو پانی کے ساتھ ساتھ دوسری غذائیں چاہیے ہوتی ہیں. اور یہ جو 15 to 20 انڈسٹریل یونٹس جس کو کہ میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں فار دا تھرڈ ورلڈ اکنامک ڈیولپمنٹ, اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان روز مرہ یوز کرتا ہے جس میں کہ واٹر بیس سے لے کے فارماسیوٹیکل ہے, ڈیری ہے, میٹس اینڈ پولٹری ہے, پرسنل کیئر پروڈکٹس ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں. اور یہ ایک اتنا آسان اس کی ٹیکنالوجی اس کی انڈسٹری ہے اور اس کے اندر لوکل انوالومنٹ ہونا اس لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ بیکاز آف انٹرنیٹ جو ہے دنیا آج سمٹ کر ایک گلوبل ویلج بن چکی ہے. تو آپ کو اس میں اگر ایک اسٹرکچرڈ اپروچ اگر اس میں اڈاپٹ کر لی جائے جس میں کہ آپ اسٹارٹ لیں ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سے اسکل ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد ہر علاقے کے چھوٹے اسمال انویسٹرز گیٹنگ آل دیز لونز, اور یہ بہت ایزی ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ وہاں پر انڈسٹریل یا آپ سیٹ اپ کر دیں. افغانستان کا جو ڈیموگرافی ہے یا جو پاکستان اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہاں پر آپ کو جو را مٹیریل ہے اس کی اویلیبلٹی بھی پاسبل ہے, وہ اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان میں بھی اپنا ڈیری اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا ویسٹیج جو ہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا 40% ہے, ڈیری کا 60% تک ویسٹیج ہے ہمارے یہاں دیہاتوں میں چونکہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر اپروچ جو رہتی ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک پولیس اورینٹیڈ ملٹریسٹک اپروچ ہے. اس کی ہم نے کبھی اس لیول پہ نہیں دیکھا ہے کہ گراس روٹ لیول اکنامک ڈیولپمنٹ کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو
اس کے لیے کیا ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر عادل نجم سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر نجم کہا جاتا ہے کہ جب تک بارسوخ اور طاقتور افراد ایسے دھندوں کو سپورٹ نہیں کرتے ان کی کامیابی ہو نہیں سکتی. تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر یاسا نے بھی کہا کہ جس علاقے میں افغانستان میں اس کا کام ہوتا ہے وہاں پر امریکی اڈا بھی ہے, وہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے زیادہ تر, تو پھر ایسے افراد جو بارسوخ ہوں یا طبقہ ہو ایسا جو کہ بارسوخ ہو اور طاقتور ہو, وہ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو, عام لوگوں کو, گراس روٹ لیول کے لوگ جو اس دھندے میں ملوث ہوتے ہیں, کہ وہ اس سے ہٹ کر کچھ اور کر سکیں؟ کیا کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں وہ لوگ تو کچھ نہیں کریں گے نا. آپ نے اگر نارکوز وغیرہ قسم کے پروگرام دیکھے ہوں تو آپ جو طاقتور لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں جو اس کو لیڈ کرتے ہیں, اگر آپ ایک کو روکیں گے تو دوسرا پیدا ہو جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروفٹ اتنا ہے. سو میرے خیال میں اپروچ جو ہے وہ دونوں مہمانوں نے بالکل صحیح بات کی. میں صرف تین ویری ویری شارٹ پوائنٹس. پہلا یہ کہ آپ نے جو پوچھا تھا اسی سوال کے حوالے سے بھی کہ کرنا کیا چاہیے یا کیا سولوشن, کیا سولوشن تو بڑا سیدھا ہے, آپ اس کی یوز کم کر دیں پروڈکشن کم ہو جائے گی. یہ تو اکنامکس کی پہلی کلاس میں آپ کو بتایا جاتا ہے. یہ جو ہے ہم نے سپلائی سائٹ پہ جو روکنے کی کوشش کی ہے کہ جو بےچارا غریب آدمی اپنی پیٹ کاٹ بھوک ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو روکیں گے, آپ یوز کرنے والوں کو روک دیں اور وہاں ختم ہو جائے گا. لیکن وہ بھی مشکل کام ہے اور خصوصاً بڑے ملک جو ہیں اس سے زیادہ کتراتے ہیں کیونکہ اس سے ان کی سیاست پہ اثر پڑتا ہے بہ نسبت افغانستان کی یا پاکستان کی. سو پہلی بات یہ آسان نہیں ہے, لیکن انلیس آپ ڈیمانڈ سائڈ کو بھی اٹیک کریں گے تو سپلائی کا تو کچھ نہیں ہوگا. صرف اس کا حل, اس مسئلے کا حل افغانستان یا پاکستان میں صرف نہیں ہے, اس کا حل یورپ میں بھی ہے, اس کا حل امریکہ میں بھی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. پہلی بات یہ. دوسری چیز ایک لائن کی بہت امپورٹنٹ, جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی افغان پیس ٹاک, یہ تمام مسئلے رکے جڑے ہوئے اور یہ جڑے رہیں گے اور ریجنلی جڑے رہیں گے. کل کوئی بھی حکومت آ جائے, وہ طالبان کی ہو وہ دوسری فورسز کی ہو, وہ دونوں کی مل بیٹھ کے بڑی اچھی ہو, مسئلہ یہی ہوگا کہ اس ٹریڈ میں اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ چاہیں گے بھی تو ان کے لیے روکنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنی پچھلی حکومتوں کے لیے ہے. سو اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے مسئلوں کو ساتھ ساتھ لینا. فائنل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ لسٹیں جو ہیں میرے خیال میں تھیوریٹکلی بڑی اچھی چیز ہیں, انفارچونیٹلی ان کی ہسٹری کو اچھی نہیں رہی. یہ ملکوں کی لسٹیں بنانے کا اوریجنل پرپز یہ تھا کہ اس سے ہم شاید ان ملکوں کی مدد کر سکیں گے, شاید ہم مسئلے کا حل کر سکیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ لسٹ جو ہیں یہ پھر ملکوں پہ پریشر, پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے اور پالیٹکس کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہم نے ایف اے ٹی ایف میں دیکھا جس کا تعلق اب جو ہے وہ ٹیررزم سے کم ہے اور اپنی عالمی سیاست میں کسی ملک پر پریشر ڈالنا یا نہ ڈالنا. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بھی ڈر یہی ہے کہ اس لسٹ کا آئی وش کہ اس لسٹ کا اصلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ منشیات کے مسئلے کو حل کیا جائے, اس کا یہ پرپز نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو اس میں بہت سے یورپی ممالک بھی ہوتے, اس میں امریکہ بھی ہوتا اور کہتے ہم یہ کہ یار مل کے بیٹھتے ہیں اس مسئلے کو جس سے ہمارے نوجوان دنیا بھر کے ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں, اس کا کوئی اصلی حل ڈھونڈتے ہیں.
یہ اسی سوال کو آگے کر لیتے ہیں, ظفر بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں. بخاری صاحب, آپ نے ڈاکٹر نجم کو سنا اور آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف مقام, مختلف جگہوں پر, مختلف لیولز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر شروع کریں اور بڑے طاقتیں اس کو لے کر آگے چلیں تو ان کو کس طرح سے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے بچا سکیں؟
دیکھیں, اس کے اندر جو ہے نا, اس کے اندر ہمیں دو چیزوں پہ سوچنا ہوگا. ایک تو ہیومن نیچر ہے, ہیومن نیچر ایک ایسی ہے جس میں کہ کوئی بھی ایڈکشن ہوتی ہے نا, اس ایڈکشن کو ریورس کرنا ایک بڑا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی میڈیکل ریزن کی وجہ سے انہوں نے میریجوانا کا جو یوز ہے اس کو کچھ اسٹیٹس نے اس کو لیگل کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ اپنا ان کا پوائنٹ بہت صحیح پوائنٹ ہے کہ یوزرز اگر نہیں ہوں گے تو واقعی اس کی سپلائی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز افغان گورنمنٹ ہمیشہ پروموٹ کرتی رہی ہے, میں اس سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ وہاں پہ بہت سارے غریب لوگ جو ہیں ان کا یہ روزگار ہے, اس کی بیس کے اوپر ہم یہ کرتے ہیں. آپ یقین کریں افغان گورنمنٹ کو جتنا پیسہ دیا گیا ہے اور جتنا ان کو پاکستان سے سپورٹ ملتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں دنیا کا یہ واحد کنٹری ہے جہاں پر کہ پوری دنیا ان کی غربت کو مٹا سکتی ہے اگر وہ اپنا ویژن چینج کر اور اپنی تھنکنگ چینج کر لیں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسیبل ہے, ہر چیز پاسیبل ہے, لیکن یوزر کو کرٹیل کرنا جو ہوگا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اس کے برعکس اگر ہم ان کو
انسینٹیو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی,
ہاں انسینٹیو دینے کی میں آپ سے عرض کر رہا تھا, انسینٹیو بالکل ایسے دیا جا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اگر ایک سٹرکچرڈ اگر ہم ایک اپروچ لے کے چلیں اور ایک دو یا تین افغان ڈسٹرکٹ سے اگر ہم شروع کرتے ہیں اور وہاں پر ہم یہ 10 اور 20 اسمال انڈسٹریل یونٹس کا پروجیکٹ کنٹرول بائی لوکل,
مطلب افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پاکستان کا بھی نام لے, کیونکہ یہ وہاں پر بھی مسئلہ ہے.
پاکستان کے اندر دیکھیں, پاکستان کے اندر تو میں نے یہ ریکمنڈیشن بہت عرصے سے دی ہوئی ہے کہ وہاں پر اگر ہم ہر تحصیل میں, اگر ہم پاکستان کی مثال لے رہے ہیں, وہاں افغانستان میں ایزیلی امپلیمنٹ ہو جائے گی.
آخری منٹ,
اگر ہم ہر تحصیل میں 15 سے 20 اگر ہم انڈسٹریل یونٹ لگا دیتے ہیں تو آپ یقین کریں 6 مہینے سے 1 سال میں پورا اکانومی جو آپ کی وہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں اگر ہم چائنا کی مثال لیں اور امریکہ کی مثال لیں اور پورے یورپ کی مثال لیں, ان کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں یہ جو ڈرگ کی جو وہ تھی अपना पैदावार थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, और अल्टीमेटली सारा बोझ जाके पड़ जाता है अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान इसलिए बदनाम होता है कि राउट भारत पाकिस्तान से निकलता है उसका
जी।
तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अफगानिस्तान की बहुत आसान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि यूरोप भी और
अमेरिका भी और बड़ी ताकतें
अपनी, अगर हम ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच
अडॉप्ट करें
बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन एट ए ग्रास रूट लेवल।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे डॉक्टर आदिल नजम, हमारे साथ थे डॉक्टर हुसैन जासा, और हमारे साथ थे जफर बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। अब प्रोग्राम की मेजबान जहां रंग की मेजबान बेहजत जलानी और प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल और इंजीनियर जो गिल को इजाजत दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। अमेरिका के कायम मकाम मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स ने अमरीकी वफद के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया। माहरीन का कहना है कि इस दौरे का महवर अफगान अमन अमल में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जारी तआवुन का जायजा लेने के साथ साथ दोतरफा उमूर पर बातचीत थी। इस बारे में अमरीकी और पाकिस्तानी माहरीन क्या कहते हैं, अंजुम हेरल किल की रिपोर्ट।
इस दौरे के बारे में बात करते हुए यहाँ वाशिंगटन में मारूफ पाकिस्तानी सहाफी अनवर इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम जहाँ रंग में बताया कि यहाँ वाशिंगटन डीसी में चंद रोज पहले चंद सहाफियों को बुलाकर दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें वाजे कर दिया गया था कि किन मामलात पर बात होगी। सहाफियों को बताया गया था कि बातचीत का महवर अफगानिस्तान का मसला होगा, और गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खसूसी मुआवन ज़ल्मे खलीलजाद भी पाकिस्तान गए थे, और फिर यहाँ वाशिंगटन में सदर ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान जो बात हुई थी इसे आगे बढ़ाना था। अनवर इकबाल कहते हैं कि ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाली दो किस्म की तंजीमों की तरफ इशारा किया गया जिन पर अमरीका मुकम्मल पाबंदी का तालिब है।
एक वो जो कि अफगानिस्तान में बकौल अमरीका के कार्रवाई करती है, और एक वो जो कश्मीर में कार्रवाई करती है। और अमरीका चाहता है कि दोनों किस्म की तंजीमों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए।
अनवर इकबाल का कहना था कि ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो इकदामात किए हैं अमरीका ना सिर्फ उनसे मुतमईन है, बल्कि जिन जज्बात का इजहार सदर ट्रंप ने किया था ये दौरा इसी का तसलसल है। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात में F-16 की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए फंड जारी करना, और मजीद ये कि एलिस वेल्स की कयादत में वफ्त का पाकिस्तान जाना, और फिर ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान से मजीद वफ्त भी आ सकते हैं। ये भी बताया गया कि अनकरीब अमरीकी तिजारती वफ्त भी पाकिस्तान जाने वाला है। अनवर इकबाल का कहना था ये सारे इकदाम निशानदही करते हैं कि अमरीका मुतमईन है,
मगर अमरीका समझता है कि जो भी इकदाम किए गए हैं ये इरिवर्सिबल नहीं है। आज अगर पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है तो कल इनको पाकिस्तान रिवर्स भी कर सकता है। तो अमरीका चाहता है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जो इरिवर्सिबल हो, जिनको पाकिस्तान चाहे भी तो वापस ना ले सके। अब उसकी उन्होंने वजाहत नहीं की वो इकदाम क्या होंगे, लेकिन लगता है कि इन इशूज पे पाकिस्तान के साथ उनकी गुफ्तगू बातचीत जारी है।
इस सवाल के जवाब में कि इन तंजीमों के खत्म होने में कितनी देर लगेगी, अनवर इकबाल का कहना था
ये एक अमल है, ये तंजीमें आज नहीं बन गई, 30-35 साल का अमल है, तो उनको खत्म होने में भी 5-6 साल तो लग ही जाएंगे, और उसमें जाहिर है कि अमेरिका और पाकिस्तान इंगेज रहेंगे।
बुध के रोज ही अफगान दारुल हुकूमत काबुल में हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने उठाई है, तो क्या ऐसी सूरत में तालिबान से मुज़ाकरात पर तमाम इलाकाई खिलाड़ी राजी हो सकते हैं। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैद नज़ीर का कहना था
दुनिया में ये बड़ा मुश्किल काम है, और अभी तक उसकी डिफिनेशन नहीं हुई कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन टेररिस्ट है, क्योंकि एक का फ्रीडम फाइटर दूसरे का टेररिस्ट है।
दूसरा, उन्होंने बताया कि तालिबान एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिससे सब बात करते हैं।
बात ये है कि एक چلو ایک ایسا پولیٹیکل فورس ہے یا ملٹری فورس ہے یا دونوں ملا کر ایک ایسی افغانستان کا سٹیک ہولڈر ہے. سو سٹیک ہولڈر کے ساتھ امریکہ بھی بات چیت کر رہا ہے, افغان حکومت بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات چیت کرے, افغان اپوزیشن نے بھی ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, اور جو ریجنل ممالک ہے سب تک ڈپلومیسی ان کی جو طالبان کی ہے ان کے ساتھ ہے.
انور اقبال کا کہنا تھا کہ امریکی اپنی نجی محفلوں میں دعویٰ کرتے ہیں کہ چین بھی علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کا خواہاں ہے.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کنسرن چائنا کا بھی ہے اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی ختم ہو, کیونکہ اس کا امپیکٹ ان کا جو اپنا مسلم اکثریت کا صوبہ ہے جس کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے اس پر پہلے پڑ چکا ہے اور کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے. وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں کم از کم اس نقطے پہ چین کی حمایت بھی حاصل ہے.
انور اقبال کہتے ہیں کہ امریکہ کے خیال میں افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے, اور وہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں اور پاکستان اور بھارت دونوں ہی اپنی لڑائی افغانستان میں لڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ صرف پاکستان کو ہی یہ بات نہیں کہتا بلکہ دونوں کو یہ بات کہتا ہے کیونکہ اس سے خطے میں جو کشیدگی پیدا ہوتی ہے اس کا اثر افغانستان پر بھی پڑتا ہے اور ہر جگہ مرتب ہوتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.